السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. اسلام آباد پولیس نے وزارت داخلہ سے امریکی سفارت خانے کے ڈیفنس اتاشی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی گاڑی کی ٹکر سے ایک نوجوان کی ہلاکت کے مقدمے میں ملک میں ان کی موجودگی ضروری ہے. تجزیہ کاروں نے پاکستان کے مرکزی میڈیا چینلز پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرمیوں کو بدستور نظر انداز کر رہے ہیں. اور افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مشرقی کنڑ صوبے میں پاکستان کی طرف سے سرحد پار گولہ باری سے کم از کم ایک شہری ہلاک ہو گیا ہے. اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل شامی افراد کی زندگی بچانے کی کوشش کرے یا نہ کرے, امریکہ شام میں ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کا جواب ضرور دے گا. اور فیس بک کے بانی مارک زکربرگ آج امریکی کانگریس میں پیش ہوں گے, اور 87 ملین صارفین کے معلومات کیمبرج اینالیٹکا کو فراہم کرنے سے متعلق سوالات کے جواب دیں گے. اور صدر ٹرمپ کے نجی وکیل کے دفتر پر ایف بی آئی کے چھاپے کو مسٹر ٹرمپ نے ایک حد تک آمیز کاروائی قرار دیا ہے. گزشتہ صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش کرنے والی خصوصی کونسلر کی ٹیم نے عدالتی حکم نامے کے حصول کے بعد یہ کاروائی کی تھی. یہ تھیں شہ سرخیاں, اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. جیسا کہ ہم نے آپ کو شہ سرخی دی تھی کہ اسلام آباد پولیس نے وزارت داخلہ سے امریکی سفارت خانے کے ڈیفنس اتاشی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی درخواست کی ہے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں ناصر محمود. جی ناصر, کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اس کے بارے میں؟
جی خالد صاحب, وفاقی دارالحکومت کی پولیس نے اس معاملے میں اب وزارت داخلہ کو خط ارسال کیا ہے, اور اب تک کی اطلاع کے مطابق وزارت داخلہ نے باضابطہ طور پر وزارت خارجہ کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا ہے, کیونکہ حادثے میں ایک نوجوان جان گئی تھی. اور اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو تنقید کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں عموماً سفارتکاروں کو کسی بھی معاملے میں اگر وہ ملوث ہوتے ہیں تو سفارتی استثناء کے نام پہ وہ قانونی کارروائی جو وہ پوری نہیں ہو پاتی ہے, تو اس حوالے سے جو تنقید کی جا رہی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا, کیونکہ پولیس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا ہے ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں, تو اس وقت وہاں پہ موقع پہ جو پولیس اہلکار پہنچے تھے انہوں نے جو امریکی سفارتکار تھے صرف ان کا امبیسی کا کارڈ دیکھنے کے بعد جانے دیا تھا, اس پہ بھی کافی تنقید برداشت کرنی پڑی پولیس کو, جس کے بعد انہوں نے نہ صرف مقدمہ درج کیا بلکہ امریکی سفارت خانہ جو ہے اس سے بھی رابطے میں رہے ہیں. اور امریکی سفارت خانے کے لیے کہنا ہے کہ وہ بھی اس بارے میں مکمل تعاون کر رہا ہے, اور پاکستان میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کو دفتر خارجہ طلب کیا تھا, اس معاملے پہ احتجاج کیا تھا. اب جو اس کا ایک پہلو ہے کہ قانونی طور پہ اس کی کیا صورتحال سامنے آ سکتی ہے کہ ایک سفارتکار جنہیں سفارتی استثناء بھی حاصل ہے وہ ان کو ملکی قانون کے مطابق کس طرح سے اس معاملے کو آگے لے کے جایا جائے گا. تو جو ہماری بات ہوئی یہاں پہ قانون دان سینئر قانون دان ہے شہزاد اکبر, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ملک کا قانون ہوتا ہے, جس بھی ملک میں کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو, جرم ہو جس میں کوئی سفارتکار مبینہ طور پر ملوث ہوتا ہے, تو بہرحال قانونی کارروائی ہونا ضروری ہے. جہاں تک رہے گی بات سفارتی استثناء کی, اس کے لیے وہ معاملہ اس وقت آئے گا جب عدالت میں یہ چالان پیش کیا جاتا ہے اور ان کو جب چارج شیٹ دی جاتی ہے تو سفارتی جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ عدالت سے یہ سزا کر سکتے ہیں کہ انہیں استثناء حاصل ہے, تو اس پہ بھی غور کیا جائے. یہ انتظامیہ کا معاملہ نہیں ہوتا, یہ عدالت کو بہرحال اس پہ غور کرنے کی ہے, اور یہ اسی کا پروگرام ہے.
کیا ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے؟
جی, ان کے لیے درخواست تو دی گئی ہے, لیکن چونکہ اس بارے میں فیصلہ جو ہے وہ وزارت داخلہ کے لیے کرنا ہوتا ہے, وزارت داخلہ تمام اپنے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جو بھی قانون تقاضے ہوتے ہیں اس کے بعد ہی کوئی وہ ایکشن لیتی ہے. فی الوقت ان کا نام آفیشیل میں نہیں ڈالا گیا لیکن پاکستان کے مقامی میڈیا میں ایسی خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ ہفتے کو جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو رات دیر گئے جو سفارتکار ہیں جو اس واقعے میں ملوث تھے انہوں نے ملک چھوڑنے کے پاکستان چھوڑ کے جانے کی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کی سرکاری طور پہ تو کوئی
کوئی عوامی رد عمل بھی اس سلسلے میں سامنے
سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اگر ہم صرف اسلام آباد کی حد تک کی بات کریں تو سن 2010 میں بھی ایک واقعہ جہاں پہ یہ ہفتے کو ایکسیڈنٹ ہوا اسی کے قریب ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک سفارتکار جو تھے گاڑی نے ٹکر ماری تھی موٹر سائیکل سوار کو اور جان سے آپ کو بیٹھا تھا. اسی طرح 2013 میں بھی ایک واقعہ ہوا اور اس میں بھی ایک سفارتکار کی گاڑی بھی اس میں ملوث تھی اور ان دونوں واقعات میں چونکہ سفارتکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی تھی تو اسی بنیاد پہ تھوڑا غم و غصے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کے ساتھ اگر کوئی دوسرے ملک کا سفارتکار تو اس کے ہاتھ پہ ان کو زخم پہنچتا ہے تو یہ بہرحال ہے برطانیہ کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو انصاف دلانے کے لیے اپنا
بھرپور کردار ادا. بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا. تو اسلام آباد سے ہمارے نمائندے تھے ناصر محمود. اور اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے صوبے پنجاب کے وسطی ضلع ساہیوال میں مبینہ طور پر جنسی زیادتی کے بعد جلائی جانے والی 8 سالہ بچی لاہور میں دوران علاج دم توڑ گئی. ساہیوال کی تحصیل چیچے وطنی سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ نور فاطمہ کو اتوار کو گھر کے قریب سے اغوا کیا گیا تھا جس کے بعد اس کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی گئی تھی. بعد ازاں ملزمان معصوم بچی کو جلانے کے بعد اس کے گھر کے نزدیک پھینک کر فرار ہو گئے تھے. نور فاطمہ کے والد محمد عاشق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ چیچا وطنی کے نواحی علاقے محمد آباد کے رہائشی ہیں اور ان کی بیٹی 8ویں جماعت کی طالبہ تھی. افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مشرقی کنڑ صوبے میں پاکستان کی طرف سے سرحد پار گولہ باری سے کم از کم ایک شہری ہلاک ہو گیا ہے. صوبائی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستانی فورسز نے پچھلے 24 گھنٹے میں 2 افغان ضلعوں سرکانو اور دانگام پر سینکڑوں گولے پھینکے ہیں. ترجمان غنی موسمم نے کہا کہ فائرنگ سے شہری املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے. پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت کے عہدیداروں کی جانب سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ ممکنہ طور پر یہ فیصلہ کرے گی کہ شامی دارالحکومت کے مضافات میں مشتبہ کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کا بھرپور جواب دیا جائے. ٹرمپ نے پیر کو دیر گئے اپنے سینئر فوجی لیڈروں سے ملاقات سے پہلے کہا کہ اس سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا. ہفتے کے روز مشرقی غوطہ میں اس حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے تھے. صدر ٹرمپ نے تفصیلات دیے بغیر کہا کہ ہمارے پاس بہت سے فوجی اختیارات ہیں. پچھلے سال انہوں نے اس شامی فضائی تنصیب پر فضائی حملے کا حکم دیا تھا جو ایک اور کیمیائی حملے کے لیے استعمال ہونا تھی. اور شام کی حکومت نے امریکہ کے فضائی حملے کے خطرے کے پیش نظر ملک بھر میں اپنی فوجی اڈوں اور تنصیبات کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. دریں اثنا روسی حکومت کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نے ماسکو میں تعینات اسرائیل کے سفیر کو شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے طلب کر لیا ہے. روس نے اسرائیلی سفیر کو ملاقات کی دعوت پیر کو شام کے ایک فوجی ہوائی اڈے پر کیے جانے والے میزائل حملے کے بعد دی ہے جس کا الزام روس اور شام دونوں نے اسرائیل پر عائد کیا ہے. امریکہ کی مغربی ریاست ایریزونا 225 نیشنل گارڈز امریکی میکسیکو سرحد پر بھیج رہی ہے اور گورنر کا کہنا ہے کہ مزید گارڈز منگل کو تعینات کیے جائیں گے. اس سے پہلے امریکہ کے تینوں جنوب مغربی ریاستوں کے ریپبلکن گورنروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست پر 1600 فوجی اہلکار امریکہ میکسیکو سرحد پر تعینات کرنے کا اعلان کیا تھا. سرحد پر تعینات کیے جانے والے ان اہلکاروں کا تعلق نیشنل گارڈز سے ہے جو ریاستوں کے ماتحت ریزرو فوجیوں پر مشتمل فورس ہیں. یولیا اسکرپل جنہیں پچھلے مہینے برطانیہ میں اپنے والد کے ساتھ زہر کے حملے کے بعد ہسپتال داخل کرا دیا گیا تھا اب صحت یاب ہو کر گھر چلی گئی ہیں. 4 مارچ کو سیلزبری شہر میں یولیا اور ان کے والد سرگے اسکرپل کو بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا تھا اور ان کی حالت انتہائی خراب تھی. کئی ہفتے ان کی حالت تشویشناک رہی جس کے بعد وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں. برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ روسی اہلکاروں نے روسی سابقہ ایجنٹ اور اس کی بیٹی کو زہر دیا تھا، جبکہ روس اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کرتا رہا ہے۔ ملائیشیا کے الیکشن کمیشن نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ عام انتخابات 9 مئی کو ہوں گے۔ حکمراں اتحاد کے لیے جو عشروں سے اقتدار پر قائم ہے، یہ ایک سخت امتحان ہوگا۔ امریکی مغربی ریاست ایریزونا میں پیر کی رات ایک چھوٹا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بظاہر کوئی بھی سوار زندہ نہیں بچا ہے۔ یہ تھیں خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں نے پاکستان کے مرکزی میڈیا چینلز پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرمیوں کو بدستور نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
رواں سال کے اوائل سے شروع ہونے والی پشتون تحفظ موومنٹ کو پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں قابل ذکر طور پر جگہ نہ دیے جانے پر ملک کے ذرائع ابلاغ کے آزاد اور غیر جانبدار ہونے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم نے رواں ہفتے پشاور میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا تھا، جس میں شرکا نے ایک بار پھر اپنے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ان کے حل کے مطالبات کو دہرایا۔ اس احتجاجی جلسے میں قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی شریک ہوئی، لیکن اس اجتماع کے بارے میں تفصیلی خبریں صرف بین الاقوامی اور سوشل میڈیا پر ہی دیکھنے میں آئیں۔ ملکی میڈیا میں توجہ نہ دیے جانے پر آزاد خیال حلقوں کی طرف سے خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن بشرا گوہر کہتی ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا ان کے بقول آزاد نہیں۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ذرائع ابلاغ کے کردار پر کئی سوال اٹھتے ہیں۔
پاکستان کی میڈیا پختونوں کے حوالے سے یا بلوچوں کے حوالے سے یا اور جو اپریسڈ قومیتیں ہیں اس ملک میں، ان کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔
معروف سینئر صحافی ضیاء الدین کے خیال میں پاکستانی الیکٹرانک میڈیا میں خاص طور پر پنجاب یا کراچی کی خبریں زیادہ اہمیت کی حامل دکھائی دیتی ہیں۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ ذرائع ابلاغ کی طرف سے مناسب کوریج نہ دیے جانے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے خیال میں سوشل میڈیا کی موجودگی میں خبریں دبنے کی بجائے پھیلنے لگی ہیں۔
میڈیا پبلک سروس انڈسٹری، یہ پبلک سروس انڈسٹری کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں ہوتی ہے کہ اس میں پبلک سروس کیا چیز ہوتی ہے، یعنی خبر کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ جب اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر یو آر ناٹ، یو شوڈ ناٹ بی ان دا بزنس نیوز پیپر اور نیوز چینلس۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ جو بھی ایڈیٹوریل پالیسی جس کی بھی ہے، تو سپریس پشتونوں کی آواز یا بلوچیوں کی آواز کو جو سپریس کر رہے ہیں،
پشتون تحفظ موومنٹ کا موقف ہے کہ وہ پشتونوں کے ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے مبینہ ناروا سلوک کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ان مسائل کا آئین کے تحت حل چاہتے ہیں۔ بشرا گوہر کا کہنا تھا کہ عوام کی آواز کو دبانے کی بجائے اسے سننے کی ضرورت ہے اور اسی سے مسئلے حل ہوں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیمرا کے احکامات کے باوجود جیو چینل کی نشریات ملک کے مختلف حصوں میں دکھائی نہیں دے رہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فوج کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ اس خفیہ بندش کے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے ریگولیٹری ادارے پیمرا کی ہدایت کے باوجود ملک کے ایک بڑے نجی ٹیلی ویژن چینل جیو کی نشریات گزشتہ ہفتے سے ملک کے بیشتر حصوں میں کیبل نیٹ ورک کے ذریعے بند ہیں یا صارفین کو نشریات تک رسائی میں دشواری ہے۔ جہاں جہاں جیو کی نشریات آ رہی ہیں، وہاں بھی کیبل آپریٹرز نے اس چینل کو اس کی اصل پوزیشن سے کہیں نچلے نمبروں پر سیٹ کر دیا ہے۔ اس صورتحال میں سینئر صحافیوں اور سوشل میڈیا کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ اتھارٹی کے احکامات کے باوجود جیو کی نشریات کی بندش سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کتنی بے بس اور کمزور ہے۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا نے 2 اپریل کو ایک بیان میں وضاحت کی تھی کہ پیمرا نے کسی بھی چینل کی بندش یا پوزیشن میں تبدیلی کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے ہیں۔ پیمرا نے اپنے ایک بیان میں وطین ملٹی میڈیا لاہور اور ورلڈ کال کیبل لاہور اور کراچی کے لائسنسوں کی معطلی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے تمام آپریٹرز کو ہدایت کی تھی کہ وہ جیو کے تمام چینلز کو 24 گھنٹوں کے اندر اصل پوزیشن میں بحال کریں۔ بصورت دیگر پیمرا آرڈیننس کے سیکشن 30 کے تحت لائسنسوں کی منسوخی کے عمل کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس واضح ہدایت کے باوجود صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور اب بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں جیو کی نشریات نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اس صورتحال میں سینئر صحافی ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ ایسے ہتھکنڈوں کے منفی اثرات ہی ہوتے ہیں۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وہ جیو یا اس گروپ کے اخبارات کی ایڈیٹوریل پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ان کے بقول اس کے باوجود کسی ادارے کی نشریات بند کرنا قطعاً قابل قبول نہیں۔
آج کل کی ٹیکنالوجی جو ہے اس میں اس قسم کے ہتھکنڈے جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں، بدنامی ہو رہی ہے۔ جو بھی ظاہر ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ فوج نے بند کروایا ہوگا یا سو کال اسٹیبلشمنٹ نے بند کروایا ہوگا، تو بدنامی تو ان کی ہو رہی ہے۔ آئیدر دے شوڈ دا آرمی شوڈ کم آؤٹ اناؤنس کہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، ورنہ بدنامی تو ہو رہی ہے ان کی، یوز لیس سے بدنامی ہے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے جیو سوشل میڈیا پہ۔
سوشل میڈیا یا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک سرگرم کارکن فرحان حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پیمرا کی ہدایت کے باوجود جیو کی نشریات کی بندش بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔
یہ تو کافی شرمناک بات ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو کھولیں اور پھر وہ نہیں کھل رہا، تو وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ ایشو کیا ہے، کون لوگ ہیں جن کی مرضی سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے، اور کون لوگ ہیں جو حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں۔
واضح رہے کہ نشریاتی اداروں کی تنظیم پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بغیر قانونی طریقہ کار کے لائسنس یافتہ چینلز کی نشریات کی بندش نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ آئین کے تحت دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صدر ٹرمپ کے نجی وکیل کے دفتر پر ایف بی آئی کے چھاپے کو مسٹر ٹرمپ نے ایک حد تک آمیز کاروائی قرار دیا ہے۔ گزشتہ صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش کرنے والے خصوصی کونسلر کی ٹیم نے عدالتی حکم نامے کے حصول کے بعد یہ کاروائی کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ابھی تک امریکی صدر ٹرمپ نے واضح طور پر یہ نہیں کہا ہے کہ آیا وہ خصوصی تفتیشکار رابرٹ مولر کو برطرف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ تاہم ان کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کے دفتر کی تلاشی کے واقعے پر انہوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک ہتک آمیز صورتحال تھی۔ انہوں نے اسے ملک پر حملے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اسے مکمل طور سے غیر منصفانہ اقدام قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
Why don't I just fire Mueller? Well, I think it's a disgrace what's going on. We'll see what happens.
میں کیوں نہ مولر کو برطرف کر دوں؟ میرے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی تحقیر آمیز ہے۔ آپ جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ اسے افسوسناک ہی کہیں گے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو برطرف کر دیں، کیونکہ اس بار بھی انہیں کچھ نہیں ملا۔ بہرحال امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش جاری ہے۔ خصوصی کونسل نے اب تک مسٹر ٹرمپ پر کوئی باقاعدہ الزام عائد نہیں کیا ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس کیس کے ایک واقف کار کا کہنا ہے کہ مسٹر کوہن پر ممکنہ بینک فراڈ، وائر فراڈ اور انتخابی مہم پر خرچ ہونے والی مالی بے ضابطگیوں کے بارے میں وفاقی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ایف بی آئی کی ٹیم نے پیر کو نیو یارک میں مسٹر کوہن کے دفتر پر چھاپا مار کر کئی دستاویزات قبضے میں کر لیں۔ اس میں ٹرمپ کے ایک فلم اسٹار کے ساتھ مبینہ تعلقات کے بارے میں کاغذات بھی شامل ہیں۔ کوہن نے اس اداکارہ کو زبان بند رکھنے کے عوض $130,000 دیے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں اس قسم کی ادائیگی کا کوئی علم نہیں ہے۔ تاہم بعض قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ کوہن کی جانب سے رقم کی یہ ادائیگی انتخابی مہم کے لیے جمع فنڈز کا غیر قانونی استعمال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل شامی افراد کی زندگی بچانے کی کوشش کرے یا نہ کرے، امریکہ شام میں ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کا جواب ضرور دے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ، نخبت ملک کی زبانی۔
امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والی اطلاعات کے مطابق شام کے علاقے دوما میں ہفتے کی رات ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے میں کم سے کم 85 افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایک مخصوص اجلاس میں موجود امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ وہ ایسے معصوم زخمیوں اور مرنے والوں کی تصویریں بھی پیش کر سکتی ہیں، مگر بات اب شام میں مرنے والے بچوں کی تصویروں سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ نکی ہیلی نے کہا،
We have reached the moment when the world must see justice done.
اب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں دنیا چاہتی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا دیکھے۔ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی اور شامی افراد کی زندگی بچانے میں ناکامی کو تاریخ یاد رکھے گی۔ جو بھی ہو، امریکہ اس حملے کا جواب ضرور دے گا۔ یہ تھے نکی ہیلی کے الفاظ۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں روسی سفیر ویسلی نبنزیا کا کہنا ہے کہ روسی ماہرین کو دوما میں کیمیائی حملے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اس سے پہلے پیر کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شامی افراد پر ہونے والے اس حملے کو ہولناک قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو افراد اس حملے میں ملوث ہیں انہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں،
So, if it's Russia, if it's Syria, if it's Iran, if it's all of them together,
اس حملے میں ملوث ممالک میں روس ہو، ایران ہو یا شام، جو بھی ہو، ہم اس کا پتہ لگا لیں گے اور جلد ہی ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں مل جائیں گے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ نے اسی سلسلے میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے بھی فون پر گفتگو کی ہے۔ دونوں صدور اس حملے کے بعد بشار الاسد اور ان کی انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے پر رضامند ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ شام سے امریکی افواج کو واپس بلانا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بشار الاسد کو معصوم شہریوں پر کیمیائی حملے کرنے سے باز رکھیں۔ سینڈرز نے مزید کہا کہ امریکی افواج کو شامی زمین سے واپس بلانے کی جانب اشارہ امریکہ کی مخالف پارٹیوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی قابلیت پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہوگا۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
فیس بک کے بانی مارک زکربرگ آج امریکی کانگریس میں پیش ہوں گے اور 87 ملین صارفین کی معلومات کیمبرج اینالیٹیکا کو فراہم کرنے سے متعلق سوالات کے جواب دیں گے۔ امریکہ کی نمائندہ ٹینا ٹرنت اور مائیکل باؤمن کی رپورٹوں کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
مارک زکربرگ آج امریکی سینیٹ کی تجارت اور انصاف سے متعلق کمیٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں پیش ہوں گے۔ وہ اس بات کا جواب دیں گے کہ فیس بک نے کروڑوں صارفین کی معلومات سیاسی مشورے دینے والی فرم کیمبرج اینالیٹیکا کو کیوں فراہم کی۔ یہ وہی فرم ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتخاب سے پہلے مہم چلانے کی ذمہ داری دی تھی۔ مارک زکربرگ نے پیر کو تحریری طور پر معافی مانگی، وہ اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں،
We didn't take a broad enough view of what our responsibility is. And that was a huge mistake. It was my mistake.
ہم نے مناسب حد تک اپنی ذمہ داریوں کا ادراک نہیں کیا، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور یہ میری غلطی تھی۔ یہ تھے زکربرگ کے الفاظ۔ فیس بک کی چیف آپریٹنگ افسر شیرل سینڈبرگ نے بھی غلطی کا اعتراف کیا،
Well, we made big mistakes and we know that.
ہم نے بڑی غلطیاں کی اور ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ یہ تھے شیرل سینڈبرگ کے الفاظ۔ لیکن فیس بک کی انتظامیہ تمام الزام اپنے سر نہیں لیتی۔
The vast majority of the data that Facebook knows about you is because you chose to
share. Facebook آپ کے بارے میں جو کچھ جانتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس بارے میں بتانے کا انتخاب کیا۔
It was information people had already listed on Facebook publicly.
یہ وہ معلومات تھیں جو لوگوں نے پہلے ہی فیس بک پر عام کی ہوئی تھیں۔ یہ تھے زکربرگ اور سینڈبرگ کے الفاظ۔ کانگریس میں پیش ہونے سے پہلے زکربرگ نے پیر کو بعض قانون سازوں سے نجی ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد کامرس کمیٹی کے ڈیموکریٹ سینیٹر بل نیلسن نے کہا کہ اگر ہم سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں روکیں گے تو ہم میں سے کسی کی نجی زندگی محفوظ نہیں رہے گی۔ سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین چک گریسلے کا کہنا ہے کہ صارفین یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی معلومات کا تبادلہ کیسے کیا گیا اور زکربرگ آئندہ اسے کیسے محفوظ بنائیں گے۔ سینٹر فار ڈیموکریسی اینڈ ٹیکنالوجی کے جوزف جیرم نے اس بارے میں کہا،
In the United States, a lot of what goes on online platforms, including Facebook, but also the app stores,
امریکہ میں فیس بک سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر بہت سی آن لائن معلومات دی جاتی ہیں اور اپلیکیشن اسٹور پر بھی۔ یہ سب ذاتی ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ اس کی جانچ پڑتال، اس کا نفاذ کیسے ہوتا ہے، یہ کچھ واضح نہیں ہے۔ یہ تھے جوزف جرم کے الفاظ۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ان تمام صارفین کو مطلع کر رہی ہے جن کی معلومات کیمبرج انالیٹیکا کو دی گئی۔ اس کے علاوہ صارفین کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ وہ فیس بک کے سوا کسی اور تک اپنی معلومات کی رسائی کو روکیں۔ شیرل سینڈبرگ کہتی ہیں کہ فیس بک اعلیٰ مقاصد کے لیے پرعزم ہے۔
We believed in a world where people could share and experience things together.
ہم ایک ایسی دنیا پر یقین رکھتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے معلومات اور تجربات کا تبادلہ کر سکیں۔ ہم نے اس کے غلط استعمال کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یہ تھے شیرل سینڈبرگ کے الفاظ۔ آج کے بعد انہیں اس بارے میں زیادہ بہتر سوچنا ہوگا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایپل کے بانیوں میں سے ایک اسٹیو وازنیاک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا فیس بک اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ، نخبت ملک کی زبانی۔
اسٹیو ووزنیاک نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے فیس بک پر موجود اپنے ذاتی اکاؤنٹ کو بند کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور اب بالآخر انہوں نے ایسا کیا ہے کیونکہ ان کے کئی قریبی دوستوں نے بھی گزشتہ ہفتے فیس بک سے اپنی معلومات ہٹاتے ہوئے اپنے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا،
فیس بک
چیزوں کو خفیہ رکھتی ہے، یہ فریب ہے، اور فیس بک پر موجود میری نجی معلومات کی بے عزتی کے برابر ہے، جیسے مارک زکربرگ ہوائی میں اپنے گھر کے آس پاس موجود تمام گھر خرید لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی نجی معلومات کسی کو نہ ملے، تو انہیں میری ذاتی معلومات اور اس کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تھے اسٹیو ووزنیاک کے الفاظ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم کے ساتھ منسلک ڈیٹا اکٹھا کرنے والی ایک برطانوی تنظیم نے امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے فیس بک استعمال کرنے والے قریباً 8,70,00,000 افراد کی ذاتی معلومات چوری کی تھیں۔ کیلیفورنیا میں قائم فیس بک کے مرکزی دفتر نے اعلان کیا ہے کہ پرائیویسی معاملات کو حل کرنے کے لیے کچھ تکنیکی تبدیلیوں کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر فیس بک کے تخلیق کار اور اس کمپنی کے مالک مارک زکربرگ نے معافی مانگی ہے، اور فیس بک کی دوسری اہم اہلکار شیرل سینڈبرگ نے کہا ہے کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ ان کی کمپنی نے اتنے سارے افراد کو شرمندہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ مارک زکربرگ آج اور کل یعنی بدھ کو کیپٹل ہل میں پیش ہو رہے ہیں، جہاں وہ کمپنی کی طرف سے لوگوں کی ذاتی معلومات چوری کرنے کے معاملے پر بیان دیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ فیس بک کی جانب سے اس قسم کی کارروائیاں کیسے کی گئیں اور لوگوں کی ذاتی معلومات کو خفیہ رکھنے میں ناکامی کیسے ہوئی۔ نخبت ملک، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
افغانستان میں کسان سنگترے کے پودوں پر آنے والے پھولوں کی خوشبو کے ذریعے افغانی زراعت کو دنیا بھر میں متعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات نخبت ملک کی زبانی۔
افغانستان میں نارنگیوں اور مالٹوں کے پودوں پر آنے والے سفید، نازک مگر انتہائی خوشبودار پھولوں کا عطر کشید کر کے اسے دنیا بھر، خصوصاً یورپ میں پرفیومز کی تیاری کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ مالٹوں کے پودوں پر کھلنے والے سفید رنگ کے یہ انتہائی نازک پھول بہت کم عرصے کے لیے کھلتے ہیں، جس کے بعد انہیں پودوں سے الگ کرنا ایک مہارت کا کام ہے۔ مگر عبد القادر ایک ایسے افغانی کسان ہیں جن کے بوڑھے ہاتھ آج بھی اپنے سے کم عمر کے کسانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی درست ہے کہ جو کسان سب سے زیادہ یہ نازک پھول اکٹھے کرے گا، وہ سب سے زیادہ معاوضہ بھی حاصل کرے گا۔ افغانستان کا صوبہ ننگرہار، جسے مالٹوں کا دیس بھی کہا جاتا ہے، وہاں اب سے پہلے مالٹوں کے یہ پھول پودوں سے گر کر ضائع ہو جاتے تھے، مگر اب یہی پھول لوگوں کو نیا روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ کسان عبد القادر کہتے ہیں، ہم بڑے پھولوں کو اتار لیتے ہیں، مگر چھوٹے پھولوں کو پودے کے ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پھل آ سکے۔ ایسا کرنے سے مالٹے کا پودا نقصان سے بھی بچ جاتا ہے۔ ان پھولوں نے ہمیں نیا روزگار دیا ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ یہ تھے کسان عبد القادر کے الفاظ۔ مالٹے کے پودے پر آئے سفید رنگ کے یہ پھول بہت خوشبودار ہوتے ہیں، اور مغربی یورپ میں ان کی بہت مانگ ہے۔ ننگرہار میں ایسی کئی بھٹیاں ہیں جو پھولوں کا عطر کشید کرتی ہیں۔ عبداللہ ارسلہ ایسی ہی ایک بھٹی کے مالک ہیں جہاں 300 سے زیادہ افراد کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان نارنجیوں پر آنے والے 1 ٹن پھولوں کو بھٹی میں ڈالیں تو لگ بھگ 1 لیٹر عطر حاصل ہوتا ہے، جس کی قیمت $10,000 تک ہو سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، اس پھول کا پانی اور اس کا اصل عطر الگ الگ کشید کیے جاتے ہیں۔ یہ عطر تو زیادہ تر فرانس بھیج دیا جاتا ہے، جہاں اسے مختلف پرفیومز کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پھول سے حاصل ہونے والا پانی افغانستان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھے عبداللہ ارسلہ کے الفاظ۔ مالٹوں اور نارنجیوں کے پودوں پر آنے والے یہ پھول محض دو ہفتے تک ہی کھلے رہتے ہیں. جیسے ہی یہ موسم ختم ہوتا ہے تو عطر کشید کرنے والی مختلف بھٹیاں گلابوں کی فصل کا رخ کرتی ہیں. یاد رہے کہ عالمی سطح پر افغانستان میں پیدا ہونے والے خوشبودار پھولوں کی قدر اور مانگ دونوں ہی بہت زیادہ ہیں. نخبت ملک, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں ایسے شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپنی پارٹی کے 8 ارکان اسمبلی کے استعفوں پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ وہ کبھی ہمارے تھے ہی نہیں. تاہم تجزیہ کار جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان کے اخراج کو پارٹی کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دے رہے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے جنوبی اضلاع سے تعلق رکھنے والے 8 قانون سازوں نے پیر کی شام جب مشترکہ طور پر مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کا اعلان کیا تو تجزیہ کاروں اور سیاسی حلقوں کے نزدیک یہ حکمران جماعت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا. لیکن مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے منگل کو اپنے رد عمل میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان اراکین پارلیمان کے چلے جانے سے ان کی جماعت کا حقیقی نقصان نہیں ہوا. 5 اراکین قومی اسمبلی اور 3 اراکین پنجاب اسمبلی نے پیر کو یہ کہہ کر پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا رہے ہیں. جن اراکین نے استعفیٰ دیا ان میں قومی اسمبلی کے ارکان خسرو بختیار, طاہر بشیر چیما, طاہر اقبال چودھری, باسط بخاری اور رانا قاسم نون شامل ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت جون کے پہلے ہفتے میں اپنی 5 سالہ مدت پوری کر رہی ہے اور اس سے محض کچھ ہفتے قبل ہی اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ منتخب اراکین کا مستعفی ہونا پارٹی کے لیے ایک دھچکا تصور کیا جا رہا ہے. اس سے قبل بھی حالیہ ہفتوں میں کئی قانون ساز مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں. اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے خلاف بیان نہ دیں. لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف نے منگل کو اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جانے والے قانون سازوں کے بارے میں کہا کہ یہ افراد جاتے ہوئے بتا گئے ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں.
چھوڑنے والے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا یقین ہے انشاءاللہ ان کو کہیں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. جو ہے وہ آپ کے وہ لوگ چلے گئے تھے ابھی جو کل پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ہمارے تھے ہی کبھی نہیں, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں اسمبلی کے اندر.
مسلم لیگ نون کے قائد یہ الزام عائد کر چکے ہیں کہ انہیں بظاہر آئندہ عام انتخابات شفاف ہوتے دکھائی نہیں دیتے کیونکہ ان کے بقول ان کی جماعت کو بند گلی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. سیاسی طور پر کشیدہ اس ماحول میں آئین کے تحت نگران حکومت کی تشکیل کے بارے میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے درمیان منگل کو باضابطہ مشاورت ہونے جا رہی ہے. واضح رہے کہ اگر نگران وزیر اعظم کے نام پر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکے تو یہ معاملہ 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے گا, اور اگر وہ بھی یہ معاملہ طے نہ کر سکی تو پھر الیکشن کمیشن نگران وزیر اعظم مقرر کرنے کا مجاز ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے ساتھ سخت تجارتی مسابقت کے درمیان چین کے صدر شی جن پنگ چین کی معیشت کو وسعت دینے کے لیے نئے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اس بارے میں ایک رپورٹ چند لمحے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اس وقت ہم آپ کو پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنوا رہے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ ڈویژن میں اختیارات فوج سے شہری انتظامیہ کو منتقلی کا عمل شروع ہو گیا ہے. عسکریت پسندوں کے شورے شروع ہونے کے بعد امن و امان کی بحالی کے لیے انتظامی اختیارات فوج کے حوالے کر دیے گئے ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ ملکن ڈویژن میں فوج نے انتظامی اختیارات سول انتظامی افسران کے حوالے کرنا شروع کر دیا. خیبر پختونخوا کے پہاڑی اضلاع دیر پائی اور دیر بالا کی انتظامیہ کو اختیارات کے حوالے سے منگل کے روز تیمرگرہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ملکن ڈویژن کے لیے فوج کے اعلیٰ عہدیدار جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل علی عامر اوان نے کمشنر ملکنڈ ظہیر الاسلام کو اختیارات حوالے کرنے کا اعلان کیا. اس موقع پر ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس سمیت دیگر اعلی عہدیداروں کے علاوہ صوبائی وزیر خزانہ مظفر سید اور ممبران پارلیمنٹ بھی موجود تھے. میجر جنرل علی عامر اعوان نے کہا کہ آج سے دیر کے دونوں اضلاع میں سیکورٹی چیک پوسٹوں پر اختیارات پولیس اور سول انتظامیہ کو حاصل ہو جائیں گے, جبکہ بعد سوات اور ملکن ڈویژن کی دیگر اضلاع میں بھی تمام تر انتظامی اختیارات سول انتظامیہ کو بتدریج حوالے کی جائے گی. اعلیٰ فوجی افسر نے کہا کہ اختیارات کی منتقلی فوج کے سربراہ جنرل آصف جاوید باجوہ کے وعدے اور پچھلے سال اکتوبر میں خیبر پختونخوا کے اعلیٰ عہدیداروں پر مشتمل ایف ایکس کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق کی جا رہی ہے. انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ علاقے میں امن و امان قائم رکھنے اور عوام کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فوج سول انتظامیہ کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں ہوگا, پولیس کے اہلکار تعینات ہوں گے. کراچی میں پچھلے 13 جنوری کو جعلی پولیس مقابلے کے بعد معرض وجود میں آنے والی تنظیم پختون تحفظ تحریک کی مطالبات میں فوجی چیک پوسٹوں کے خاتمے کا مطالبہ سرپرست تھے. 8 اپریل کو پشاور میں کامیاب ریلی کے بعد تحریک کے سربراہ منظور پشتین نے آئندہ 29 اپریل کو سوات میں ریلی منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس ریلی کے انعقاد سے قبل سوات میں بھی تمام تر اختیارات سے اور انتظامیہ کو سپرد کی جائے گی. پختون تحفظ تحریک کے ایک ترجمان رعوب یوسفزئی نے دیر کے اضلاع میں چیک پوسٹوں کے خاتمے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا.
پی ٹی ایم کا یہی سٹارٹ سے یہی سٹینس تھا اور یہی ڈیمانڈ تھا, ون آف دا ڈیمانڈ, کہ چیک پوسٹ کو آپ ختم کر لیں. اگر دیر میں بھی ہے یا فاٹا میں ہے یا سوات میں ہے, پختونخوا یا فاٹا کے جس اضلاع میں ہے یا جس شہروں میں ہے, آپ چیک پوسٹوں کو ختم کر لیں, کیونکہ یہاں پر ابھی بکوڈ ان کے امن آ چکا ہے, دہشت گردی ختم ہو چکی ہے, تو پھر آپ ان چیک پوسٹوں کو ختم کر لیں.
ملکنڈ کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ایک اور ضلع ہنگو کے اہم سڑکوں پر بھی چیک پوسٹوں کی تعداد 12 سے کم کر کے 2 کر دیا گیا ہے, اور اب ان چیک پوسٹوں پر بھی پولیس فورس کے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکہ کے ساتھ سخت تجارتی مسابقت کے درمیان چین کے صدر شی جن پنگ چین کی معیشت کو وسعت دینے کے لیے نئے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اس بارے میں مائیکل براؤن کی رپورٹ, انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
منگل کے روز صدر یی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین آٹوموبائل صنعت کو وسعت دینے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے, اور اس سلسلے میں اس سال کاروں پر محصولات کم کیے جائیں گے اور املاک دانش کا تحفظ کیا جائے گا. یہ وہ تمام شعبہ جات ہیں جو واشنگٹن کی طرف سے مطالبات کی فہرست میں شامل ہیں. صدر یی نے جزیرے ہینان میں منعقدہ ایک اکنامک فورم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ تجارتی سرپلس کا خواہاں نہیں ہے اور اسے امید ہے کہ ان اقدامات سے درآمدات میں اضافہ ہوگا. صدر یی کا کہنا تھا, معاشی عالمگیریت آج کے وقت کا ایک ناقابل واپسی رجحان ہے. صدر یی جن پنگ کا خطاب ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 2 روز قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ چین کے ساتھ امریکہ کے تجارتی مسئلے کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں. ان مسائل میں محصولات کے حوالے سے جیسے کو تیسا اور دونوں جانب سے مزید ٹیکس لگانے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. تاہم صدر یی جن پنگ نے تجارتی مخالفت پر براہ راست کوئی بات نہیں کی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی مغربی ریاست ایریزونا 225 نیشنل گارڈز امریکی میکسیکو سرحد پر بھیج رہی ہے, اور گورنر ڈوسے کا کہنا ہے کہ مزید گارڈز منگل کو تعینات کیے جائیں گے. ڈوسے کا کہنا ہے کہ یہ فوجی گارڈز ایریزونا کے سرحدی علاقے ٹوسان کے نزدیک تعینات کیے جائیں گے جہاں کوئی دیوار تعمیر نہیں کی گئی ہے. گورنر کا کہنا تھا, میں یہ کہوں گا کہ یہ صدر اوباما کے دور میں بھی ہوا, صدر بش کے دور میں بھی, اور اب صدر ٹرمپ نے بھی گارڈز کو بلایا ہے, تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ہر سال مارچ میں آمد رفت میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کے باعث توجہ زیادہ ہوتی ہے. ایریزونا سے پہلے ٹیکساس نے بھی جمعے کے روز 250 باڈی گارڈز فوجی بھیجے تھے. اسی اثنا میں شام کی حکومت نے امریکہ کے فضائی حملے کے خطرے کے پیش نظر ملک بھر میں فوجی اڈوں اور تنصیبات کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. دریاسنا روسی حکومت کے ایک اعلی اہلکار نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نے ماسکو میں تعینات اسرائیل کے سفیر کو شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے طلب کیا ہے۔ روس نے اسرائیلی سفیر کو ملاقات کی یہ دعوت پیر کو شام کے ایک فوجی اڈے پر کیے جانے والے میزائل حملے کے بعد دی ہے، جس کا الزام روس اور شام دونوں نے اسرائیل پر عائد کیا تھا۔ خفیہ مذاکرات کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اب براہ راست تصدیق کی ہے کہ صدر کم جونگ ان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایٹمی تخفیف اسلحہ پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم مارین نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ شمالی کوریا کی جوہری تخفیف اسلحہ کی سوچ شاید وہ نہ ہو جو امریکہ کی ہے۔ جس سے من اونی کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق جنوبی کوریا کے ساتھ بات چیت جلد سے جلد مئی یا ماہ جون کے اوائل میں شروع ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، میرے خیال میں دونوں جانب سے احترام کا اظہار کیا گیا ہے اور امید ہے کہ ہم شمالی کوریا کے ساتھ جوہری تخفیف اسلحہ سے متعلق کوئی سمجھوتا حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے بھی کہا ہے اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ تعلقات ایسے ہوں گے جیسے آج سے پہلے بہت برسوں تک قائم نہیں ہو سکے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جب شمالی کوریا نے کسی امریکی صدر کے ساتھ اپنے ایٹمی اسلحے پر بات کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ یہی اسلحہ طویل عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان وجہ تنازع رہا ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کو جوہری اسلحے کی تیاری سے باز رکھنے کے لیے سخت معاشی پابندیاں عائد کرنے اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کا حربہ آزمایا ہے۔ تاہم اس بارے میں دی واشنگٹن انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سابق امریکی سفیر جیمز جیفری کا کہنا ہے،
If the United States goes in, sits down at the table and says, okay, first agenda item,
اگر امریکہ میز پر جا کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ چلیے ایجنڈے کی پہلی شق اپنے جوہری ہتھیار ختم کر دیں، تو یہ بات چیت کا کوئی مثبت آغاز نہیں ہوگا۔ ماضی میں شمالی کوریا نے سخت شرائط عائد کی تھی، جن میں جزیرہ نما کوریا سے امریکی افواج کا مکمل انخلا شامل تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسی کسی اقدام سے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان اتحاد کو سخت نقصان پہنچے گا۔ تاہم جیسے جیسے وائٹ ہاؤس ایک ممکنہ تاریخی اجلاس کی تیاری کر رہا ہے، سابق امریکی سفیر تھامس کنٹری مین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو اپنے ہم منصب کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ سفیر کنٹری مین کا کہنا ہے،
There are two crucial things that President Trump should be doing.
صدر ٹرمپ کو دو اہم چیزیں کرنا ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنی ہی شدت سے اپنے آپ کو تیار کرے جس شدت سے کم جونگ ان کر رہے ہیں۔ جناب ٹرمپ کو ان مشیروں کی بات کو غور سے سننا ہوگا جو شمالی کوریا کے پروگرام کو شروع سے بیان کر سکیں، اور یہ کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے اور وہ مذاکرات کے دوران کیا حکمت عملی اختیار کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو آئندہ منعقد ہونے والے جنوبی اور شمالی کوریاؤں کے درمیان مذاکرات کو مستقبل کی بات چیت کے لیے ماڈل کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ ابھی تک شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان اجلاس کی کسی تاریخ یا مقام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے حقوق انسانی کمیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں شیڈیول کے مطابق اسی سال آزادانہ اور منصفانہ انتخابات منعقد کروائے جائیں۔ پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے حقوق انسانی پاکستان کے سربراہ سرور باری سے گفتگو کی۔ پروگرام میں بات کرتے ہوئے حقوق انسانی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا،
تو یہ کہ یہاں جتنے انتخابات میں اب تک 9 انتخاب ہوئے، اس میں 70 کے انتخاب کے بعد جو پہلا انتخاب تھا پاکستان کا ایڈلٹ فرنچائز پہ اور یونیورسل سفریج پہ، اس کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ان سب سے کسی نہ کسی پارٹی کی طرف سے یہ الزام ضرور لگایا گیا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، انہیں پلئنگ فیلڈ جو ہے وہ بالکل برابر کا نہیں دیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف کارروائیاں کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہسٹری ہے ہمارے انتخابات کی، اس میں ایک بات تو بہت واضح ہے کہ مذہب کے نام پہ جو الیکشن لڑتی ہیں جماعتیں، انہیں ابھی تک دو ڈبل فگر میں کبھی سیٹیں نہیں ملی، ایکسیپٹ کہ ایم ایم اے جب بنائی تھی پرویز مشرف صاحب نے تو انہوں نے کوشش کر کے منور کر کے ایل ڈبلیو ایس پی میں جو اب وہ خیبر پختونخوا کہلاتا ہے وہاں انہوں نے انہیں میجورٹی دلوائی تھی. مائنورٹی میں ہونے کے باوجود جو ریلیجس مائٹ ہے اس کا اثر بہت نظر آتا ہے کیونکہ ہر حکومت موجودہ حکومت سے زیادہ اور اس سے پہلے کی حکومتیں جب مذہب کا سوال کہیں اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ ان کی جو رویہ ہے وہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے اور وہ ایکشن نہیں لے سکتے جو انہیں لینا چاہیے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک مذہبی گروہ نے 8 دن سے دھرنا دیا ہوا ہے داتا دربار کے سامنے. لوگوں کو تکلیف ہے, ٹریفک رک رہی ہے, مگر لاہور کی انتظامیہ یا پنجاب کی انتظامیہ یا فیڈرل گورنمنٹ انہیں اٹھانے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی, نہ کوشش کی ہے ابھی تک انہوں نے اٹھانے کی. تو جب اس قسم کی پالیسیز ہوں گی تو پھر الیکشن کو کس طرح آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سب جماعتوں کو ایکول اپرچونیٹیز ملیں گی اور ان کو ایون پلینگ فیلڈ ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سابقہ ہمارا ریکارڈ ہے وہ بھی کچھ بہت خوشگوار نہیں.
اچھا سرور باری صاحب, تو کیا واقعی اس بات کے امکانات ہیں کہ الیکشن میں جیسا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کچھ امکانات ہیں کہ وہ فیئر نہیں ہوں گے؟
اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ مذہبی جماعتوں کو استعمال کیا ہے اور مذہبی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے کبھی بھی ان کو بڑی تعداد میں ووٹ نہیں دیے. جہاں تک نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں لگتا کہ ان کو فراہم کیا جائے گا, تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے, انہوں نے مل کے ان کو نامزد کیا. یہ ان کے نامزد کیے ہوئے الیکشن کمیشن ہے, اس لیے ان کو ان پہ یقین کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این بھاری اکثریت سے ان الیکشن میں جیتتی رہی ہے, کہ یہ ان کا ایک سیاسی پارٹیزن نیریٹو ہے. تو اس لیے ایک شخص کے کہنے پر نہیں ہو سکتا, ان کے بھائی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں, ان کی پارٹی کے نامزد بلکہ ان کے اپنے نامزد کیے ہوئے پرائم منسٹر ہیں, اور جو نگران سیٹ اپ بننا ہے وہ بھی خورشید شاہ صاحب جن کا لیڈر آف اپوزیشن ہے اور خاقان عباسی صاحب جو نواز شریف کے نامزد لوگ ہیں ان کی نگران کابینہ بنے گی. تو اس بنیاد پر کیا وہ اپنے ہی لوگوں پر وادی سماجی کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر تو بات ماننے کی تیار. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی سے شکوک و شبہات پیدا کر کے الیکشن کے بارے میں, تو یہ کوئی اچھی سروس نہیں ہے میرے نظر.
سال نو پاکستان میں انتخابات کا سال ہے جب موجودہ حکومت اپنی مدت مکمل کر لے گی اور نگراں حکومت کی قیادت میں نئے انتخابات ہوں گے. ان انتخابات میں بیرون ملک مقیم 80 لاکھ پاکستانیوں کو پہلی بار ووٹنگ کا حق دینے کے لیے عدالت عظمیٰ میں سماعت جاری ہے. دوسری جانب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں اس حوالے سے شعور بیدار کرنے کی صورتحال کیا ہے, جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں.
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پہلی بار ووٹ کا حق دینے کے مقدمے کی سماعت کے لیے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کی قیادت میں 3 رکنی بینچ قائم ہے. یہ بینچ پاکستان کی سول سوسائٹی کی جانب سے جمع کرائی گئی کوئی 16 درخواستوں پر قائم ہوئی تھی, جبکہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے کسی نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں. عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے سلسلے میں وضاحت طلب کر لی ہے. نومبر 2017 میں الیکشن کمیشن پارلیمانی کمیٹی کو بتا چکی تھی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی 2018 کے انتخابات میں ووٹ نہیں دے سکیں گے, کیونکہ اس سلسلے میں بنیادی ڈھانچہ ابھی قائم نہیں ہو سکا ہے. حالانکہ عدالتی فیصلے کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیے بغیر انتخابات کی شفافیت قائم نہیں ہو سکے گی. قانونی ماہرین جہاں عدالت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اس حق کے لیے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, وہیں انہوں نے دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں میں اس ووٹ کے حق کو استعمال کرنے, ای ووٹنگ رجسٹرڈ کرانے اور اس کے لیے نائکوب بنوانے کی مہم شروع کر رکھی ہے. عدالت میں اس مقدمے کی پیروی کرنے والے بیرسٹر داؤد غزنوی یورپ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد امریکہ پہنچے ہیں اور انہوں نے جگہ جگہ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں انہیں ووٹ کا حق استعمال کرنے کی تاکید کی. وہ کہتے ہیں
اس وقت جو سب سے مین چیز جو لوگوں کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اوورسیز بورڈ کی جو آج بات ہوئی ہے, اور سب سے زبردست بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں اور یہ واشنگٹن ہے, یہاں سے جو خبر جائے گی وہ امپورٹنس رکھے گی. میرا یہ خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے پہلے اپنے جو فالوورز ہیں یا ان کے جو ماننے والے ہیں ان تک یہ خبر پہنچائے کہ یہ اس وقت میکانزم تیار ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ بتائیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ نائیکوپ کارڈ اس میکانزم کے لیے ضروری ہے, تاکہ ان لوگوں کے ذریعے جو ہزاروں لوگ ان کے فالوورز ہیں ان تک خبر جلد پہنچے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بے شک نادرا اور الیکشن کمیشن یہ ضرور کرے گی, لیکن یہ اس سٹیج پہ جا کے کرے گی جب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اپنے نائیکوپ کارڈز بنا سکیں. تو ہمارا جو ارلی اس کو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ میرے اوپر خود بھی پریشر ہے کہ پاکستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹرن آؤٹ کوئی نہیں ہوگا, سو آئی ہیو ٹو پروف کہ اس کا ٹرن آؤٹ ہوگا. تو اس وجہ سے میں اپنے اندر بھی ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جلد سے جلد جو ہے لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا کہ بھئی اس کا بننا چاہیے نائیکوپ تاکہ آپ اپنا ووٹ کر سکیں.
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کے لیے ایک جنگ پاکستان میں لڑی جا رہی ہے, تو دوسری جانب خود ان اوورسیز پاکستانیوں کو اس سلسلے میں جوش و خروش کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ورنہ ماضی کی طرح ایک بار پھر بنیادی ڈھانچے کو بنیاد بنا کر انہیں ان کے حق سے محروم رکھا جائے گا. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
زاہد علی پشاور کے علاقے گڑی خانے میں لکڑی سے مجسمے اور گھریلو سجاوٹ کی اشیاء بنانے کا کام کرتے ہیں. زاہد علی کا خاندان گزشتہ 3 نسلوں سے اس کام سے وابستہ ہے.
دادا تھے بروس کے, یعنی فیملی وقت آ رہا ہے نا یہاں پہ, تو اس وقت سے یہ لوگ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے ابو تھے, دادا بھی تھے, ابو کام کر رہے تقریباً 50-60 سال ابو کے ہو گئے.
لکڑی کے چھوٹے ٹکڑوں کو کاریگر پہلے سے بنائے گئے ڈیزائن یا نمونے کے مطابق بجلی سے چلنے والی چھوٹی مشینوں کے ذریعے نہایت مہارت کے ساتھ کاٹتے ہیں. اس کے بعد کاریگر ہاتھوں اور دوسرے اوزاروں کے ذریعے کندہ کاری اور سجاوٹ کا کام کرتے ہیں. ایک درمیانے سائز کے مجسمے پر 3-4 دن اور تقریباً 7-8 ہزار روپے تک کا خرچہ آتا ہے.
ہم ووڈ کے جو ہے اینیملز بناتے ہیں, اور اینیمل میں ہاتھی, گھوڑے, اونٹ وغیرہ ہو گئے, جو ماڈل وغیرہ لوگ دے دیتے ہیں آرڈر پہ, یا اور کوئی ایسی ڈیکوریشن اینڈ گراف کی جو چیز بھی ہو ہم بنا لیتے ہیں.
پشاور کے اندرونی حصے میں واقع اس علاقے میں کچھ سال قبل 20-زائد دکانیں اور چھوٹے کارخانے تھے, تاہم اب یہاں گنتی کی چند دکانیں ہی باقی ہیں. عبد الرشید کا کام بھی کاروبار میں کمی سے متاثر ہوا ہے.
ہمارے ملک میں دہشت گردی, ہمارے لیے تو دہشت گردی ہم تو نہیں چاہتے, اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم تو کاروباری لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جتنا امن ہو, جتنا سکون ہو, باہر سے ٹورسٹ آئیں گے, چیزیں خریدیں گے, ہم بنائیں گے.
پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت و تعلقات عامہ کے اسسٹنٹ پروفیسر و تجزیہ کار بغزمان یوسف زئی کے مطابق پاکستان کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تجارتی تعلقات, سیاست اور دوسرے کئی عوامل مل کر یہاں کے کاروبار پر اثر انداز ہو رہے ہیں.
اس میں پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں, ٹریڈرز جو کمیونٹی ہے, جو تاجر برادری ہے, ان کی اپنی کچھ کنسرنز ہوتی ہیں, ان کے اپنے کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم ہولی سولی اس کو وار آن ٹیرر کے ساتھ یا عسکریت پسندی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے, اور بھی ریزنز ہیں, لیکن چونکہ وہ ڈومینیٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, لیکن اب حالات بہتر ہیں.
شدت پسندی ہو, غیر ملکی سیاح یا ہمسایوں کے ساتھ تجارتی تعلقات میں کمی, مگر اس سے یہاں کے یہ چھوٹے کاروباری افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اگر حکومت ان کی مصنوعات کو بین الاقوامی نمائشوں تک رسائی کو ممکن بنائے تو شاید ان کے مسائل میں کمی لائی جا سکتی ہے. عمر فاروق, اردو وی او اے, پشاور.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
شمالی کوریا کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی 1718 نے اتفاق رائے سے 49 ایسے نئے اداروں اور دوسری چیزوں کی نشاندہی کی ہے جن پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. ان میں 21 جہاز رانی کی کمپنیاں ہیں, ایک فرد واحد ہے اور 27 بحری جہاز ہیں. ان کا مقصد تیل حاصل کرنے اور کوئلہ فروخت کرنے کے لیے جہاز رانی کے ذریعے شمالی کوریا کی غیر قانونی اسمگلنگ کی کارروائیوں کا توڑ کرنا اور بعض اداروں اور بحری جہازوں کو ان کوششوں میں مدد کرنے سے روکنا ہے. نشاندہی کی یہ نئی کاروائیاں امریکی مشن نے فروری میں تجویز کی تھیں اور یہ ایسے وقت میں ہوا تھا جب ساتھ ہی امریکی محکمہ خزانہ نے شمالی کوریا کے خلاف سب سے بڑے تعزیراتی پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اقدام اس مربوط کوشش کا حصہ ہے جس کا مقصد شمالی کوریا کی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھنا اور سوچے سمجھے انداز میں بحری جہازوں کے ذریعے اس کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں کو ختم کرنا ہے۔ وزیر خزانہ اسٹیون مینوچن نے کہا کہ امریکہ کا محکمہ خزانہ نہایت سختی سے ان تمام غیر قانونی وسیلوں کو نشانہ بنا رہا ہے جنہیں شمالی کوریا تعزیرات سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان میں بحری جہازوں، جہاز رانی کی کمپنیوں اور اداروں کو پوری دنیا میں سرگرم ہونے سے روکنا ہے جو شمالی کوریا کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تعزیرات سے چھپ چھپا کر انجام دی جانے والی سرگرمیوں کے سلسلے میں کم حکومت کی صلاحیت میں خاصی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور وہ خفیہ طور پر جہاز رانی سے متعلق ایسی سرگرمیاں نہیں انجام دے سکے گی جن سے کوئلے اور ایندھن کی غیر قانونی نقل و حمل میں مدد مل سکے۔ اس اقدام سے بین الاقوامی بحری راستوں سے سامان بھیجنے کی اس کی صلاحیتوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں کمپنیوں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ شمالی کوریا کے جوہری عزائم کے لیے پیسے کی فراہمی میں مددگار ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی لین دین نہیں کر سکیں گے۔ ان تعزیرات کے سلسلے میں حمایت پر امریکہ اپنے شراکت داروں اور اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ بین الاقوامی برادری شمالی کوریا کی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششوں میں متحد ہے۔ ہم سلامتی کونسل کے ارکان اور ساتھ ہی جاپان اور جنوبی کوریا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دباؤ جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد اور خلاف ورزی کرنے والوں کے احتساب کا عہد کر رکھا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کرٹس پائنم۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ. اور آج پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے ہم خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.